لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد سورہ مزمل کل پڑھی گئی تھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تہجد کی نماز کی بہت عجیب و غریب تاثیر بیان فرمائی اور وہ یہ ہے کہ ان ناشئت اللیل ہی اشد وقعا و اقوى مقیلا، بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو بہت زیادہ کچلنے والا ہے اور زبان سے صحیح بات نکالنے میں بہت زیادہ مفید ہے، لہذا معلوم ہوا کہ نمبر ایک، جو جن کے ذمے امت کو قرآن و حدیث سنانے کی ذمہ داری، دین کی باتیں سنانے کی ذمہ داری ہو، یا وہ لوگ جو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہتے ہوں، ان کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جس کو سہولت حاصل ہو اس کو تو رات کو ہی اٹھنا چاہیے، مثلا اس کو اس کے لیے اس کا کام کاج کوئی ایسا نہیں ہے کہ زیادہ بوجھ ہو اور دوپہر کو قیلولے کا بھی موقع مل جاتا ہو، اس کے لیے تو افضل یہی ہے کہ وہ رات کو اٹھے، آخری رات کے حصے میں اٹھے اور تہجد کا اہتمام کرے. البتہ جن لوگوں کی مصروفیات ہیں، کام کا ان کا معاش کا بوجھ زیادہ ہے، تھک جاتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی موجود ہے کہ وہ رات کو دو رکعت یا چار رکعت نماز وتر سے پہلے پڑھ لیں. تو دو رکعت بھی اگر پڑھ لیتے ہیں تہجد کی نیت سے تو یہ متحجدین میں ہی شمار ہو جائے گا، ایسے لوگوں کا تہجد پڑھنے والوں میں بھی پڑھنے والوں ہی نے اللہ تعالیٰ شمار فرما لیں. ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، جو بھی نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے، فرائض کے بعد عشاء کے نفل میں سے، اللہ تعالیٰ اس کا شمار تہجد نہیں فرماتے ہیں. اس لیے اس نعمت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جس یہ اب دیکھ لیجئے، کوئی اگر رات کو نہیں اٹھ سکتا تو رات کو سونے سے پہلے تو پڑھ سکتا ہے، تو اس لیے اس نعمت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ صوفیہ کا قول ہے کہ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، جو تہجد کا اہتمام نہیں کرتا وہ کاملین میں سے نہیں ہے، کمال درجے کے اللہ والوں میں سے، صاحب نسبت لوگوں میں سے وہ نہیں ہو سکتا جو تہجد کا اہتمام نہ کرتا ہو. اسی لیے انبیاء علیہم السلام پر تہجد کی نماز فرض تھی. قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے رات کو سوائے تھوڑی سی رات کو. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، بس قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھیے. اس کا تہجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر حافظ ہے تو لمبی صورتیں پڑھے، اور اگر حافظ نہیں ہے تو کچھ لمبی صورتیں یاد کر لیں. سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، اور سورہ کہف ہے، یہ یاد کر لیں لمبی صورتیں اور پڑھیں اس کو تہجد میں، یہ تہجد کا ادب ہے. اور وہ آگے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں. یہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور یہ قولا ثقیلا اس کو کیوں کہا گیا؟ بھاری قول، بھاری بات. میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اقرا، پڑھیے. تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں ترجمہ کرتا ہوں کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، تو انہوں نے دبوچا تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تین دفعہ ایسا کیا تھا، اور اس قدر دبوچا تھا کہ جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. اور تین دفعہ کے بعد پھر جب عرض کیا کہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، تینوں مرتبہ یہ جواب دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ما انا بقاری، مجھ سے تو پڑھا نہیں جا رہا. اور پھر اس کے بعد تین دفعہ کے بعد آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو گیا. تو یہ چونکہ قول ثقیل تھا، بھاری کلام تھا، خالق کا کلام مخلوق کی زبان پہ جاری ہونا یہ ثقیل ہے، بھاری ہے، تو اس کی صلاحیت پیدا کی گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دبوچ کر. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب کی طرف سے، ہمارے ایک ایک بچے کی طرف سے اس وقت مشقت اٹھائی. اور اب ہمارے بچے یہ نہیں کہتے ماں انا بقاری کہ ہم سے نہیں پڑھا جا رہا، وہ فوراً پڑھ لیتے، ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے. امت کے ایک ایک فرد کی طرف سے آپ نے مشقت اٹھا لی، اب ہمارے لیے ہماری زبانوں پر خالص کا کلام جاری ہو جاتا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں. تو قول ثقیل سے مراد قرآن کریم ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور سورہ نبا کے اندر یہ جو آخری جو حصہ ہے قرآن کریم کا، شروع کے حصے میں احکامات زیادہ ہیں اور آخر کے حصے میں جنت اور جہنم ہیں، انعامات ہیں، جہنم کے وعیدے ہیں، جنت کے انعامات ہیں. جو احکامات پر عمل کر لے، بس آخر کے پاروں میں پھر وہ انعامات کا ذکر ہے کہ اب انعامات سے فائدہ اٹھاؤ، نہیں کرو گے تو یہ جہنم کے مناظر ہیں، یہ جہنم کے ہولناک عذابات ہیں، ان کو ان سے گزرنا پڑے گا. تو اس میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت جس کو مفسرین نے قرار دیا وہ سورہ نبا میں موجود ہے کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ چکھو اب اس عذاب کو، اب نہیں بڑھا، عذاب کو بڑھایا جائے گا تمہارے، عذاب بڑھتا ہی رہے گا تمہارے اوپر، کم نہیں ہوگا. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہیں گے بھی اہل جہنم کے داروغہ سے یہ کہیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ کچھ ہمارے لیے عذاب میں کچھ تخفیف ہی کر دے. تو وہ کہیں گے قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس اللہ کے قاصد نہیں پہنچے تھے کھلی ہوئی باتیں لے کر؟ تو وہ کہیں گے بے شک پہنچے تھے. قالوا بلا، تو وہ کہیں گے قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال انکم ماکثون، بس تمہیں یہیں پہ رہنا ہے، کوئی فائدہ نہیں تمہاری پکار کا. تو عذاب میں کمی نہیں ہوگی، عذاب کو بڑھایا جائے گا، عذاب میں کمی نہیں ہوگی، عذاب کو بڑھایا جائے گا. اور ویل للمقففین اذا اکتالو الذین اذا اکتالو علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں وعید نازل فرمائی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور فقہا نے تو اس سے زیادہ اس میں توسع کیا ہے اور زیادہ اس میں توسیع اختیار کی ہے، توسیع کر دی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا تو اپنی جگہ ہے کہ تولتے وقت کمی کر لی، کپڑا ناپ رہے تو اس میں کمی کر لی، دفتر میں گئے تو وہ وقت اگر 9 بجے کا ہے حاضری کا، پہنچے حضرت 10 بجے لیکن لکھا ہے وقت 9 بجے کا، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا اس کو بھی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی اس کے اندر ہی داخل ہے، ویل للمقففین، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے میں داخل ہے، کیونکہ تنخواہ پوری لے لی. مجھے یاد ہے جب میرا تقرر ہوا یہاں پر مدرسے میں خدمت کے لیے، تو حضرت والا دامت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو اگر مدرسے کا کوئی نقصان ہو جائے، ایک دفعہ مجھ سے شیشہ ٹوٹ گیا تھا، غلطی سے شیشہ ٹوٹ گیا، حضرت نے فرمایا نقصان ہو جائے پیسے جمع کرانا. ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کھانا کھاتے ہو مدرسے کا؟ میں نے کہا نہیں حضرت. فرمایا اگر شاباش جی، فرمایا اگر کھا لو تو پیسے جمع کرایا کرو. اور جب میرا تقرر ہوا اس وقت فرمایا تھا کہ اگر تم مدرسے کے اوقات میں کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤ، کوئی ملاقات کرنے والا آ جائے، کچھ ملاقات کرنی پڑے، اور درسگاہ میں تم دیر سے پہنچے، تمہارے پیریڈ کا وقت گھنٹے کا وقت شروع ہو چکا تھا، تم 10 منٹ دیر سے پہنچے، تو مہینے بھر کا حساب لگا کے دفتر میں جمع کرانا، پیسے جمع کراؤ. یہ مجھے نصیحت آج تک یاد ہے حضرت والا کی. فرمایا یہ 10 منٹ لیٹ پہنچے، اب اگلے دن 5 منٹ لیٹ پہنچے، کوئی بھی وجہ ہو جمع کراؤ پیسے، پورے مہینے کا حساب لگا کے جمع کراؤ. کوئی ملاقات کرنے والا آ گیا، ٹائم دیکھ لو، ٹائم دیکھو کتنا وقت ہم نے اس سے ملاقات کی ہے، پیسے جمع کراؤ مدرسے، کیونکہ وہ مدرسے کا وقت ہے، مدرسہ تمہیں اس بات کی تنخواہ دے رہا ہے، تم نے وہ وقت دوسرے کام میں لگایا، لہذا پیسے جمع کراؤ. یہ ہیں اللہ والے جو ہمیں جہنم سے اس طرح بچاتے ہیں، ناپ تول میں کمی کی وعید سے بچا رہے ہیں کہ یہ ویل للمطففین میں ہم داخل نہ ہو جائیں. ہمارے بزرگوں کا تو یہاں تک معمول تھا، حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آ گئے ملاقات کے لیے. حضرت اس وقت درسگاہ میں تھے، پڑھانے کا وقت نہیں تھا تو درسگاہ میں لیکن موجود تھے، تو حضرت اپنے وہ جو درسگاہ کی جو مسند تھی اس پر سے ہٹ گئے اور فرش پہ بیٹھ گئے. اس ملاقاتی نے کہا حضرت آپ یہ فرش پہ کیوں آ گئے، آپ اسی قالین پہ بیٹھیے اپنی مسند پہ. فرمایا نہیں، یہ مسند مدرسے نے پڑھانے کے لیے دی ہے، ملاقات کے لیے نہیں دی، اس لیے میں فرش پہ بیٹھ گیا. بتائیے، مولانا شبیر علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سگے بھتیجے تھے، منشی اکبر علی صاحب کے صاحبزادے تھے، مدرسے کے ہی کام سے سہارنپور گئے، مظاہر العلوم سہارنپور. ایک گھنٹہ، اس وقت بجلی اتنی عام نہیں ہوئی تھی تو پنکھا باقاعدہ لگایا گیا، گرمی کے دن تھے، تو تقریباً ایک گھنٹہ وہاں مدرسے کی مصروفیت رہی، اور اس کے بعد اس زمانے کا 1 روپیہ جمع کرایا مدرسے میں کہ یہ مدرسے کی بجلی استعمال ہوئی ہے، یہ اس میں آپ جمع فرما دیجیے. سہارنپور کے خزانے میں وہ 1 روپیہ جمع کرایا، اس وقت کا جو بہت اچھی خاصی رقم تھی اس وقت. تو ہمارے بزرگوں نے اس قدر احتیاط فرمائی ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ اس وعید میں داخل ہے، ویل للمطففین، تباہی اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. تو چونکہ المتقی من یتقی الشبہات، متقی تو وہ ہوتا ہے جو شبہ سے بھی بچتا ہے، جہاں شبہ ہو اس سے بھی بچتا ہے، لہذا بزرگوں کا طریق تو یہ ہے. مگر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ چیز پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ کسی سے تربیت نہ لی جائے. تربیت اگر کسی سے نہ لی جائے تو یہ چیز حاصل ہوتی ہی نہیں. عادتاً بہت مشکل ہے کہ یہ چیز کسی کو حاصل ہو جائے. وہ تو کوئی مربی ہو وہ بتاتا ہے کہ بھائی ایسے کرو، اس طرح کرو، ایسے نہ کرو، ایسے مت کرنا، اس طرح کرنا. میں اسی لیے تو عرض کرتا ہوں کہ دنیا مانتی ہے، وہ ٹیم کے جو کھیل کود والے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو. وہ کہتے ہیں ہم کوچ رکھیں گے، کوچ رکھا جاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ بھائی ایسے نہیں کرو، ایسے کرو. بس وہی شیخ ہے، وہی شیخ، اس کو شیخ بنا لیا. ڈاکٹر لوگ مانتے ہیں کہ ہم پریکٹس نہیں کریں گے جب تک کہ ہم ہاؤس جاب نہیں کریں گے، حالانکہ وہ ایم بی بی ایس ہو چکا، مگر ان کو پریکٹس کی اجازت نہیں دی جاتی جب تک کہ ہاؤس جاب نہ کی جائے. یہ ہاؤس جاب کیا ہے؟ سینئر ڈاکٹر ہے، اس کی صحبت میں رہیے، اور وہ کیسے وہ کس طرح کر رہا ہے، وہ کیسے انجیکشن لگا رہا ہے، وہ کس طرح ٹریٹ کر رہا ہے پیشنٹس کو، وہ کس طرح کتنی ڈوز کتنے وقت میں دے رہا ہے، اور کتنے وقت میں وہ کتنی ڈوز دینی ہوتی ہے، کتنی نہیں دینی ہوتی، کس حالت میں کتنی ڈوز دینی ہوتی ہے. یہ چیز کتابوں میں نہیں ملتی جو وہاں ملتی ہے ہاؤس جاب میں. لہٰذا یہ بات یہ تو دنیا مانتی ہے اس کو بھائی. ہاں بس وہ دین کے معاملے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ نہیں یہ کیا ضرورت ہے کسی شیخ کے پاس جانے کی. موچی ہے نا، موچی جو جوتیاں صحیح کرنے کا کام، وہ بھی اس کی بھی ڈانٹ ڈپٹ سمجھ میں آتی ہے. وہ نہ جانے ایک آدھ گالی دے کے کہتا ہے اپنے شاگرد سے کہ فلاں چیز لے کے آپ، فلاں کام تو نے کیوں نہیں کیا. اب وہ برداشت کر رہا ہے لیکن اللہ والوں کی ڈانٹ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ڈانٹتے ہیں، یہ ڈانٹ رہے ہیں. بھائی ان کی ڈانٹ میں بھی اللہ پوشیدہ ہے، حضرت مالا دعوت برکاتہم نے فرمایا ڈانٹ سے ڈینٹ نکلتا ہے، ڈانٹ سے ڈینٹ نکلتا ہے. میرے حضرت والا دعوت برکاتہم کی خانقاہ میں ایک دفعہ وہ حاجی افضل صاحب تشریف لائے تھے جو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے مرید تھے. تو فرمایا کہ ایک دفعہ خانقاہ کے صحن میں حضرت نے مجھے ڈانٹا. دیکھیں ڈانٹنے خاص طور پہ اہل علم ان کا تو وہ جہاں جائیں گے اکرام ہی ہوگا. اب جہاں وہ جائیں گے بھائی ماشاءاللہ عالم ہے، اس سے تو نفس پھولتا ہی ہے، پھول کے کپا ہی ہوگا. صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے خانقاہ جہاں شیخ کی ڈانٹ پڑے گی آپ، ورنہ اور جگہ. اب آج کل دین عام ہو چکا الحمدللہ، بہت جگہوں پر دین کے نقشے اب نظر آنے لگے ہیں. علماء کا اب احترام ہی ہوتا ہے، کوئی گالیاں والیاں نہیں دیتا، احترام کرتے ہیں اور بڑی عزت سے ہاتھ ملاتے ہیں، بہت دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ عالم ہے. بس اب کہیں ڈانٹ وانٹ نہیں پڑتی، اب یہی ہے ایک جگہ بچ گئی ہے کہ یہاں پر ڈانٹ پڑے گی آپ. لہذا حضرت نے ان کو ڈانٹا، انہوں نے بتایا کہ حضرت نے جب مجھے ڈانٹا خانقاہ کے صحن میں سب کے سامنے مجھے ڈانٹا تو میری عزت میں اضافہ ہو گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے عزت سے ہاتھ ملا رہے ہیں، میری عزت میں اضافہ ہو گیا. تو یہی بات ہے، شیخ جو ہے وہ جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں، جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں. تو شیخ جو ہے شان گھٹا کر لوگوں کی نظر میں شان گھٹا دیتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ شان بڑھا دیتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے. تو بس یہی ہے، نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی خواریاں ہیں. جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، حضرت والا دامت برکاتہم کا شعر یاد آ گیا، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ مت سمجھ ان کو ہرگز ستم. یہ ستم نہیں ہے، وہ ڈانٹ کر آپ کے لیے دعا کریں گے. ان کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ ڈانٹ کے خوش ہو رہے ہوں، ڈانٹ کر دعا کرتے ہیں وہ، جتنا ڈانٹا اتنی ہی پرسوز دعائیں ہوتی ہیں ان کی. تو اس لیے یہ راستہ ہی عجیب ہے، یہ طریق ہی عجیب ہے. ہمارے اکابر نے سب نے اس کا اسی لیے اہتمام فرمایا، اور اس واجب پر بلکہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض پر عمل کیا ہمارے اکابر نے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. محمد اقبال صاحب ہیں، ان کا پرسوں رات انتقال ہو گیا تھا، 24 برس یا 25 برس عمر تھی. دعاؤں کی درخواست تھی. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد و اہلہ. اے اللہ یہ محمد اقبال صاحب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. جتنے مرحومین ہیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے، اللہ تمام جتنے ایمان والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان سب کی اے اللہ مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں، مریض ہیں، صاحب فراش ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے اے اللہ، اور شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی مریض اور ان کے بابا کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کے بابا کو بھی صحت عافیت اور تندرستی عطا فرمائیں. اے اللہ جتنے بھی مریض بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، سب کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو روحانی صحت بھی عطا فرما دیجیے، جسمانی صحت بھی ہم سب کو عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. ایک صاحب عباد الرحمن وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اے اللہ عباد الرحمن صاحب کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما دیجیے. اے اللہ ان کی بیماری کو صحت سے تبدیل فرما دیجیے. برحمتك يا ارحم الراحمين.